خواتین گروپ کی صورت میں حج کر سکتی ہیں محرم کے بغیر، یہ بات حضرت امام شافعی کی کون سی کتاب کے کون سے فتوے سے ثابت ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو 3 دن سے زیادہ محرم کے بغیر سفر کرنے سے منع فرمایا ہے. امام شافعی کی ہر کتاب میں یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے، کسی جگہ بھی اس کو پڑھ لیجئے، امام شافعی کیا بلکہ فقہی کتابیں مل جائے گا، اس کا مطلب محرم کے بغیر نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا بندوبست کر لیا جائے کہ جس میں عورتوں کی عزت عصمت محفوظ ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، اور یہی معقول ترین بات ہے. حج کرام کیا چیز ہے؟ سنا ہے ایک احرام میں عمرہ اور حج جب ہو تو اسے کرام کہتے ہیں کہ اس کی کوئی خاص شرائط ہے؟ ابھی میں نے بیان کر دیا کہ یہ کچھ نہیں ہے، بس صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کے پاس قربانی کے جانور ہے تو پھر آپ احرام نہیں کھول سکتے، اور جب نہیں کھول سکیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ عمرے کے بعد آپ حجامت بھی نہیں بنوائیں گے، اسی طرح رہیں گے یہاں تک کہ قربانی کے دن قربانی کریں. آپ کی کتاب قانون عبادات میں آپ نے حج کے باب میں یہ لکھا ہے کہ صفا اور مروہ کی صحیح عمرے کا ضروری جزو یا حصہ نہیں ہے، یہ چیز آپ نے لا جناح علیہ یا یطوف بہما سے لی ہے، حالانکہ یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل تواتر سے ثابت ہے اور صحیح کو عمرے اور حج کا لازمی جز قرار دیا گیا ہے. یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں نے فتح مکہ سے پہلے عمرہ کیا تھا، اس وقت دونوں پہاڑیوں پر بت تھے اس لیے وہ ہچکچا رہے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی. یہ کبھی میری آج تک سمجھ میں نہیں آ سکی بات کہ یہ ان دو پہاڑیوں پر بت تھے اس سے تو مسلمان ہچکچا رہے تھے، اور کعبے میں 365 تھے اور کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی. یہ محض افسانہ اور قصہ، ایسی کوئی حقیقت نہیں. اصل بات یہ تھی کہ صفا اور مروہ کی سعی کے بارے میں یہود نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہوا تھا کہ یہ کوئی مناسک حج کی چیز ہی نہیں ہے سرے سے، اور اس کی وجہ خاص یہ تھی کہ مروہ حضرت اسماعیل کی قربان گاہ ہے، اور یہود کے پورے لٹریچر میں اس چیز کو ہدف کی حیثیت حاصل ہے کہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم کا تعلق یہاں ثابت نہیں ہونا چاہیے، تو وہ اس کا پروپیگنڈا کرتے تھے. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، اور جہاں یہ آیت آئی ہے اس کے فوراً بعد یہ کہا ہے کہ یہ یہود جو اللہ کے دین کے اس طرح کی حقیقتوں کو چھپاتے ہیں اور جانتے بوجھتے چھپاتے ہیں، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. اس پر یہ سوال پیدا ہوا تو قرآن نے اس کا جواب یہ دیا کہ صفا و مروہ کی صحیح جو ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ خیر کا کام ہے. جو آدمی بھی حج و عمرہ کے لیے آئے وہ اگر اپنی طرف سے کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو بالکل ٹھیک کرتا ہے. تو یہ وہ من تطوع خیرن فإن اللہ شاکر العلیم کے الفاظ بالکل واضح ہیں کہ یہ ایک نفل عبادت ہے، حضور نے یہ نفل عبادت کی ہے، ایسے ہی جیسے آپ نے بڑی باقاعدگی کے ساتھ فجر کی 2 رکعتیں پڑھی فرضوں سے پہلے، تو وہ فجر کی 2 رکعتیں آپ کے مسلسل پڑھنے کے باوجود بھی نفل ہی رہی ہیں، فرض نہیں ہو گئی. تو یہ صحیح بھی نفل ہی ہے اگرچہ حضور سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور بڑی اچھی عبادت ہے کرے، لیکن یہ کہ یہ عمرے کا لازمی یا حج کا لازمی رکن نہیں ہے. اسی وجہ سے لوگوں کو مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ جو واپسی حج کے بعد ہوئی ہے اس میں حضور نے صحیح نہیں کی، تو انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید پہلے عمرے والی صحیح کو آپ نے کافی سمجھا ہے، حالانکہ آپ نے اپنے عمل سے یہ بتا دیا پہلے کر کے اور بعد میں نہ کر کے کہ یہ نفل عبادت ہے، چاہیں تو کر لیں اور چاہیں تو نہ کریں. آپ نے بتایا ہے کہ عارضی طور پر مکے میں مقیم لوگ عمرہ کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھیں، حاجی بھی عارضی طور پر مکے میں مقیم ہوتے ہیں تو یہ لوگ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرتے ہیں، تو یہ بدعت کس طرح سے ہے؟ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرنا بدعت نہیں ہے، اصل میں یہ لوگ عمرہ کر چکے ہوتے ہیں، یعنی باہر سے جا کے عمرہ کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ کام شروع کر دیتے ہیں، یہ بات سنت سے ثابت نہیں ہے. کیونکہ سیدہ عائشہ نے جو عمرہ کیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا عمرہ رہ گیا تھا، یہ وہاں مقیم رہ کر عمرے پر عمرہ کرتے چلے جانا یہ نہ صحابہ کا طریقہ ہے نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ چیز ہے جس کو بدعت کہا جاتا ہے اور جس سے لوگوں کو روکا جاتا ہے. وہ گئے انہوں نے عمرہ کر لیا، بس عمرہ ہو گیا ان کا، کسی وجہ سے آپ کا عمرہ رہ گیا. مثال کے طور پر آپ کا جہاز تاخیر سے پہنچا، آپ بالکل ایسے وقت میں پہنچے کہ جہاں حج کے لیے جا سکتے تھے، اب آپ کی خواہش ہے کہ آپ عمرہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بعد میں عمرہ کر لیں، یہ صورت ٹھیک ہے. لیکن عمرہ کر لیا آپ نے جا کے، اس کے بعد پھر عمرے پر عمرہ. حج سے واپسی پر آب زمزم خرید کر ہم سعودی عرب سے لے کر آتے ہیں، آب زمزم اسی طرح وہاں سے لے کر آنا لوگوں میں بانٹنا اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اعزاء و اقربا جو مدینے میں آباد تھے ان کے لیے آب زمزم لے کر گئے تھے؟ روزہ رسول پر حاضری کیا حیثیت ہے، وہاں کیسے حاضر ہونا چاہیے، اور خواتین روزہ رسول پر کیوں نہیں جا سکتی؟ آب زمزم حرم کا تحفہ ہے، اور آج کل چونکہ ایسے اسباب ہو گئے ہیں کہ آپ لے آتے ہیں تو لے آتے ہیں، قدیم زمانے میں نہیں تھے تو لوگ کم ہی اٹھاتے تھے. جب ایک ایک سال کا حج کا سفر ہوتا تھا تو تو لوگ عام طور پر نہیں لاتے تھے. یہ سہولتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ لے آتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ نہ کوئی دینی چیز ہے, نہ اس کا مناسک حج سے کوئی تعلق ہے. حرم میں چونکہ یہ چشمہ ہے تو فطری طور پر آدمی کو اس سے محبت بھی ہوتی ہے اور وہ اس کو باعث برکت بھی سمجھتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ کے گھر کا چشمہ ہے, کسی غیر اللہ کے گھر کا چشمہ تو نہیں ہے. دوسری چیز جو آپ نے پوچھی ہے کہ روزہ رسول کی کیا حیثیت ہے, تو دینی حیثیت تو کوئی نہیں, لیکن بہرحال ہمیں اپنے پیغمبر کے ساتھ جو بے پناہ محبت ہے اور جو تعلق خاطر ہے, اس میں یہ فطرت کے خلاف ہے کہ ہم وہاں جائیں اور جا کر آپ کے مرکز پر حاضر نہ ہوں. خواتین کے لیے بھی کوئی پابندی اس طرح کی نہیں ہے, اوقات مقرر کر دیے ہیں, ان میں جا کے خواتین بھی چلی جاتی ہیں اس میں. اور چونکہ حنبلی مذہب میں یہ چیز ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو جانا ہی نہیں چاہیے قبروں پر, تو اس وجہ سے وہ کچھ سختی بھی ہو سکتا ہے کرتے ہیں, لیکن کچھ اوقات انہوں نے مقرر کر رکھے ہوئے جن میں خواتین بھی جا سکتی ہیں. وہاں جائیے, وہاں جا کر آپ حضور کی خدمت میں سلام عرض کیجئے, دعا کیجئے, اور سلام خود دعا ہے جو کی جاتی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. آب زمزم میں بھگو کر لوگ اپنا کفن لے کے آتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. یہ بھی وہی چیز ہے, لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آب زمزم کا کفن ہوگا تو پھر فرشتے کیا کر لیں گے. فرشتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ زمزم دیکھتے ہیں نہ بیت اللہ دیکھتے ہیں, وہ تو عمل دیکھتے ہیں, ایمان دیکھتے ہیں. حج کرنے زیادہ تر غریب لوگ جاتے ہیں, امیر جاتے ہیں مگر کم, ایسا کیوں ہے؟ تعجب کی بات ہے کہ جو سوالات آپ کو امیروں سے پوچھنے چاہیے وہ بھی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ عمراء اپنی دولت کے نشے میں ہوتے ہیں, بعض اوقات ان کو اس کا خیال نہیں ہوتا کہ ان کی دینی اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں. اس سے بھی بڑی ذمہ داری گرد و پیش کے لوگوں کے بارے میں باخبر رہنا ہے, وہ بھی کہاں رہتے ہیں. رمضان میں عمرہ کرنے کا بہت فیشن ہو گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ عمرے کے لیے رجب زیادہ موزوں لگتا ہے. وہ ایک روایت ہے نا جس میں کہا گیا ہے کہ رمضان کے عمرے کا بہت اجر ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ اب رمضان میں عمرہ کرنا چاہیے, اب تو حج سے بڑا اجتماع ہوتا ہے. میرے ایک بہت عزیز دوست تھا, انہوں نے اس دفعہ مجھے بہت اصرار کیا کہ تم رمضان میں عمرے پر چلو. میں نے ان سے کہا کہ میں تو کسی ایسے وقت میں عمرے پر جانا پسند کروں گا کہ جس میں بہت کم رش ہو, تاکہ آدمی کچھ وقت اطمینان سے گزار سکے. اس وجہ سے کہ حج کے موقع کے اوپر جب گئے ہیں تو بہت ہجوم تھا اس موقع کے اوپر, تو میرے دل میں کوئی امنگ پیدا نہیں ہوتی. ان سے میں نے پوچھا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ان کا افطار بہت اچھا ہوتا ہے. میں نے کہا پھر ٹھیک, پھر کچھ نہیں کاٹ سکتا. حج کے دنوں میں قربانی سے پہلے بال اور ناخن نہ کاٹنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ صرف حاجیوں کے لیے ضروری ہے یا ان لوگوں کے لیے بھی جو حج نہ کر رہے ہیں اور وہاں موجود ہوں, یعنی دوسرے ممالک کے لوگ؟ یہ احرام کی پابندیاں ہیں, باقی یہ پابندی کسی پر نہیں ہے. ایک روایت میں چونکہ عام لوگوں کے بارے میں یہ بات بیان ہوئی ہے تو اس وجہ سے بعض لوگ اس کے قائل ہیں, لیکن امام ابو حنیفہ کا مذہب یہی ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں, اور میں بھی اسی کا قائل ہوں کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو سنت قرار دیا جا سکے. تو اس وجہ سے آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں, بال بھی ترشوا سکتے ہیں, یہ صرف احرام کی پابندی ہے, اس میں ملوز رہنی چاہیے. ایک احرام میں حج و عمرہ ہو سکتا ہے؟ دو صورتیں ہیں جی اس کی. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھا, عمرے کی نیت کی, وہاں پہنچے, عمرہ کر لیا, احرام کھول دیجئے, اس کے بعد 8 تاریخ کو دوبارہ حج کا احرام باندھیے. ایک دوسری صورت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ نے اپنے گھر سے یا جدہ سے مثال کے طور پر قربانی کے جانور ساتھ لے لیے, جس کو حدی کے جانور کہتے ہیں. تو حدی کے جانور ایام حج میں پھر یوم النہر کو ذبح ہوں گے, یعنی اس کے علاوہ ذبح نہیں ہو سکتے. اب آپ نے عمرہ بھی کیا, تو اگر عمرہ کیا تو آپ احرام نہیں کھول سکتے, اس لیے کہ قربانی سے پہلے احرام نہیں کھولا جا سکتا. تو اصل میں یہ ہے وہ مسئلہ جو پیدا ہو جاتا ہے. موجودہ زمانے میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ حدی کے جانور لے جانے یا اس کا کوئی سوال نہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع کے اوپر جب آپ تشریف لائے ہیں تو یہ بات کہہ دی کہ اگر مجھے پہلے سے اس بات کا علم ہو گیا ہوتا کہ لوگ اس میں بڑی مشقت میں پڑ جائیں گے اور آسانی سے اس کو نہیں مانیں گے, تو میں بھی حدی کے جانور لے کر نہ آتا, یہاں سے خرید لیتا. تو اگر آپ وہاں سے خریدتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا, ورنہ بڑی مشقت ہو جاتی ہے نا. مثال کے طور پر آپ پہنچ گئے وہاں پر 15 دن پہلے, آپ نے عمرہ کر لیا, اب آپ احرام نہیں کھول سکتے. تو اس وجہ سے حدی کے جانور اب لے جانا بڑی مشقت کا باعث بن سکتا ہے, سوائے اس کے کہ ہمارے لیاقت صاحب کی طرح آپ پہنچی 7 تاریخ کو رہے, تو یہ تو چاہیں تو یہیں سے بکرا لے جائیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. کیا کیا دلچسپی ہے لوگوں کو بھی. میں نے ایک تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والی لڑکی سے سنا کہ اگر ہم نے
48 میل سے زیادہ سفر کرنا ہو تو محرم کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اگر ہم نے کسی اسکول ٹرپ پر جانا ہو تو بھی محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو محرم کے ساتھ ہونے کے بارے میں حضور نے ہدایت فرمائی تھی یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ خواتین کی عزت عفت محفوظ رہے. ہمارے معاشرے اور ہمارے خاندانی نظام کی بنیاد ہی عورتوں کی عفت اور عصمت پر ہے. اسی پر سارا حرمتوں کا نظام کھڑا ہے. تو اس کی احتیاط کرنی ہے. اب جہاں اس کو کوئی خطرہ ہے، جہاں اس معاملے میں کوئی تہمت لگنے کا اندیشہ ہے، وہاں اہتمام کیجئے. اہتمام کی صورتیں بھی حالات کے لحاظ سے تبدیل ہو رہی ہیں اور سفر کی نوعیتیں بھی حالات کے لحاظ سے تبدیل ہو رہی ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ مدینے سے مکے جانے کے لیے 6 دن کا سفر ہوتا تھا. 6 دن کے سفر میں ایک خاتون اکیلی نکل کھڑی ہوئی ہے، کوئی محرم عزیز ساتھ نہیں ہے، تو آپ تصور کیجئے نا کیا خطرات ہو سکتے ہیں. اب کیا صورتحال ہے؟ آپ نے مثال کے طور پر مکے سے مدینے بھیجنا، آپ نے بس میں بٹھا دیا تو ہمیں پورا اطمینان ہوتا ہے کہ الحمدللہ کوئی ایسا خطرہ نہیں، جہاز میں بٹھا دیا کوئی خطرہ نہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کے ساتھ آپ کے دوسرے اعزاء اقربا ہیں، دوسری خواتین ہیں، تب بھی آدمی ایک محفوظ صورتحال محسوس کرتا ہے. تو اصلی چیز عفت اور عصمت کی حفاظت ہے، اصلی چیز وہ ہے. اس طرح کے احکام میں اصل حکم مطلوب نہیں ہوتا بلکہ وہ مقصد مطلوب ہوتا ہے جس کے لیے وہ حکم دیا گیا ہے. اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. چنانچہ اسی زمانے میں امام شافعی نے لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر خواتین کسی موقع کے اوپر حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتی ہیں یا اور کہیں جاتی ہیں اور صورتحال بالکل محفوظ ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو وہ جا سکتی ہیں اور اس کی معافی کا انحصار بھی اسی چیز پر ہے. ذوالحج سے لے کر عید تک کہتے ہیں کہ ناخن اور بال نہیں کٹوانے چاہیے، اس کا بہت ثواب ہوتا ہے، اس پر روشنی ڈالے. یہ ایک روایت میں حضرت ام سلمہ کی ذکر آیا ہے لیکن اس کو فقہاء نے قبول نہیں کیا. اور میرا بھی نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر حضور نے اس کو جاری فرمایا ہوتا تو پھر یہ کسی اس طرح کی روایت میں نہ ہوتا ذکر اس کا. میں امام ابو حنیفہ کے موقف کو اس معاملے میں صحیح سمجھتا ہوں. آپ نے بتایا کہ حج کے سفر میں عمرہ جمع کرنا بدعت ہے، لیکن اگر عمرے کی نیت سے سفر کیا جائے تو اس میں بہت سے عمرے جمع کر لیے جائیں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ عمرے کے بارے میں ایک تو سمجھ لیجئے کہ عمرہ جمع کرنا، یہ میں نے نہیں کہا بدعت ہے، عمرے جمع کرنا، یعنی عمرہ تو آپ کریں، ایک عمرہ کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن یہ کہ وہاں چلے گئے اور اس کے بعد اٹھے اور تھوڑی دیر جا کے ایک عمرہ کرائے پھر تھوڑی دیر. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں 19 عمرے کر چکا ہوں، اور وہ پنجابی کا ایک خاص لفظ انہوں نے اس موقع کے اوپر بولا جس کا اس وقت مجھے کوئی خاص مطلب سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بعد میں واضح ہو گیا کیا مطلب تھا ان کا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے 19 عمرے کھڑکا دیے. یعنی یہ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑی عبادت کو کس زاویے سے دیکھا جا رہا ہے. کیا چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر وہاں مقیم رہے ہیں. سیدہ عائشہ کی وجہ سے آپ کو رکنا پڑ گیا کیونکہ وہ عمرہ نہیں کر سکی تھی اور ان کو عورتوں کی جو خاص تکلیف ہوتی ہے وہ ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے آپ رکے. تب بھی آپ نے یہ نہیں کیا کہ روز جا کے عمرہ کر لیں. اچھا پھر لوگ وہاں کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھارن سر تو منوانا ہوتا ہے ہر عمرے کے بعد، اب کوئی چیز رہی نہیں جاتی، باقی کیا منوائیں. اور پھر وہ میں نے دیکھا کہ وہ کرتے ہی ہیں کہ ایک عمرے میں ایک طرف سے ایک وہ لمبی لائن ڈال دی، پھر اس کے بعد دوسری ڈال دی، تو کئی قسم کی سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں ان کے سر کے اوپر. تو یہ مذاق بنانے والی بات ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ عمرہ کریں، اس کے بعد حج کرنا کریں، اور اگر اللہ توفیق دے تو عمرے کا سفر الگ کریں، حج کا سفر الگ کریں. باقی آپ جب عمرہ کرنے کے لیے ویسے بھی جاتے ہیں تب بھی عمرہ ہی کرنا چاہیے. یعنی یہ طریقہ انبیاء اور صحابہ کا نہیں ہے، اور صحابہ کرام میں تو اس پر بحث تھی کہ کیا ایک سال میں 2 عمرے کیے جا سکتے ہیں، اس پر بھی وہ بحث کرتے تھے کہ شاید اس کی بھی گنجائش نہیں. وجہ یہ کہ آپ ایک ہی موقع پر جا کر عمرہ کی بجائے عمرے کر ڈالیں. حج کی ادائیگی کے لیے گورنمنٹ، پرائیویٹ ادارے، افراد، بدریہ قرآن اندازی اگر کسی شخص یا اشخاص کو اخراجات ادا کر کے بھجوانا چاہے تو کیا دین میں اس کی اجازت ہے؟ کوئی حرج نہیں. اب مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے، کوئی ادارہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2-3 لوگوں کو ہر سال حج پہ بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے. تو فیصلہ کیسے کریں گے؟ قرآن اندازی سے کریں گے نا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بالکل. یہ استطاعت پیدا ہو گئی، کسی کمپنی نے، کسی فرم نے، کسی ادارے نے آپ کو یہ دے دی، آپ جائیں حج کر لیں. اگر کوئی شخص اپنے اخراجات سے خود حج کی ادائیگی کرے اور حج کی نیت دوسرے عزیز یا بزرگ کے لیے کرے تو دین میں اس کی اجازت ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حج کیا ہوا ہے تو کسی دوسرے کے لیے بھی نیت کر سکتے ہو، لیکن یہ کہ ثواب تمہیں ملے گا، تو ثواب تو ہر حال میں آپ ہی کو ملنا ہے، اس لیے جو جی چاہے کر لیجیے۔ حج کے ساتھ صرف ایک عمرے کی اجازت ہے، جبکہ دوسرے ملک سے حجاج کرام کے مکہ مکرمہ پہنچنے پر ہی حج کے ایام سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یعنی حج کے بعد اگر صرف ایک عمرہ کیا جائے تو اس کے لیے قربانی دینا ہوگی۔ بیت اللہ میں اگر نماز کی ادائیگی کے علاوہ صرف طواف کیا جائے اور جتنی دفعہ موقع ملے طواف کیا جائے، کیا اس کی اجازت ہے؟ طواف آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں، ایسے ہی جیسے آپ نفل عبادت کرتے ہیں، لیکن عمرے اور حج کا جہاں تک تعلق ہے اس میں واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک سفر میں اگر آپ ایک عمرہ بھی کریں گے تو اس کے لیے بھی کفارہ ادا کرنا پڑے گا حج کے ساتھ ملا کے۔ آپ نے بتایا کہ واقعہ اسماعیل و حاجرہ محض ایک افسانہ ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ سوال یہ ہے کہ جو صحیح کی جاتی ہے وہ ان کے عمل کی یاد تھی، مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان کی جاتی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ صحیح کی وجہ کیا ہے، یہ سیدنا ابراہیم کی گزرگاہ ہے جس سے وہ اسماعیل کو لے کر گئے ہیں اور مروہ کے پیچھے انہوں نے قربانی کی ہے۔ بائبل کے اشارات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یہ جو کہانی ہمارے یہاں عام طور پر بیان کی جاتی ہے، اس پر بڑے اعتراضات وارد ہوتے ہیں، یعنی آخر وجہ کیا ہے ایک بالکل بیار و مددگار خاتون کو اور ایک بچے کو وہاں چھوڑ دینے کی؟ کوئی سبب ہونا چاہیے اس کا، یعنی کوئی وجہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ وہ کیوں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی سورہ صافات سے بالکل واضح ہے کہ انہوں نے اس وقت آباد کیا ہے اپنے گھر والوں کو وہاں جب اسماعیل کی قربانی کا واقعہ پیش آیا ہے، اور قربانی کا واقعہ کوئی 13 سال کی عمر میں پیش آیا۔ یہ تو بالکل معقول بات ہے کہ اب اسماعیل بھی بڑے ہو گئے ہیں، اب اس گھر کا متولی ان کو بنانا مقصود ہے، وہ خادم ہے، یہ کیا واقعہ ہے؟ تو اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن شہرت بہت ہو گئی ہے۔ حج کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ کیا کچھ خاص قسم کی آیات اور صورتیں یاد کرنا چاہیے؟ اپنے اندر کی تبدیلی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حج کے لیے جو تیاری ہے وہ تو اصل میں آپ نے بڑا صحیح لفظ استعمال کیا، اندر کی تیاری ہے۔ یعنی حج آپ کے لیے گویا اللہ کے حضور میں حاضری ہے، اور وہاں آپ شیطان کے خلاف علامتی جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ حج کا میسج ہے کہ آپ شیطان کے خلاف ایک علامتی جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ نے بلایا ہے اس مقصد کے لیے، اور آپ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حج کی دعا یہی ہے، حج کا ترانہ یہی ہے، اس کو یاد کر لیجئے، باقی اور کوئی چیز ضروری نہیں۔ حج کیسے کیا جائے، اس میں کیا چیزیں لازم ہیں، حضور نے اس کے لیے کیا ہدایات دی ہیں، اس میں میرا نقطہ نظر میری کتاب میں اب شائع ہو گئی ہے، آ گیا ہے، اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے عمرہ ادا کرنے سے کیا حج کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے؟ اگر زندگی میں پھر حج کا موقع نہ ملے تو کیا اس عمرے پر مواخذہ ہوگا؟ یہ لوگوں میں بات مشہور ہو گئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کو اگر عمرے کی سعادت حاصل ہو گئی، اللہ کا شکر کیجئے، حج تو آپ کے پاس استطاعت ہے تو فرض ہوگا، استطاعت ہے تو ہر فرض ہے۔ آپ نے عمرہ کر لیا تب بھی فرض ہے، نہیں عمرہ کیا تب بھی فرض ہے۔ تو اس کی شرط جو ہے وہ من استطاع علیہ سبیلا ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں، صحت تندرستی حالات مالی صورتحال ہے تو ٹھیک۔ پہلے عمرہ ادا کرنے سے کیا حج کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے؟ اور اگر زندگی میں پھر حج کا موقع نہ ملے تو کیا اس عمرے پر مواخذہ ہوگا؟ یعنی اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے، حج الگ چیز ہے، عمرہ الگ چیز ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سہولت بہم پہنچائی، آپ نے عمرہ کر لیا، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا آپ حج کر لیں۔ حج کے لیے استطاعت شرط ہے، اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے کہ عمرہ کر لیا تو حج فرض ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، آدمی کے پاس اگر ہمت طاقت ہے اور رستے کا خرچ اٹھانے کی استطاعت ہے تو اس کو حج کرنا چاہیے۔ کیا پہلے حج کرنے کو ترجیح دینی چاہیے اور پھر عمرے کا قصد کرنا چاہیے؟ اس کا انحصار آپ کے حالات پر اور آپ کو جو کچھ میسر ہے اس پر ہے۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ عمرے ہی کے پیسے ہیں، یا وقت ہی اتنا ہے، چھٹی اتنی ملی ہے، تو آخر عمرے کی سعادت سے آپ کیوں محروم رہیں؟ اور اگر حج کے لیے آپ کے پاس ذرائع مواقع موجود ہیں تو ضرور حج کریں، پھر وہ فرض ہے آپ پر، حج عمرہ تو ایک نفل عبادت ہے۔ حج کے لیے زیادہ رقم درکار ہے جبکہ عمرہ نسبتاً کم رقم میں ہو جاتا ہے، ایسے میں اگر استطاعت عمرے کرنے کی ہو تو کیا کیا جائے؟ عمرہ کیجئے اور ضرور کیجئے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے حلق پر چھری چلائی تو چھری خدا کے حکم سے نہ چلی، اور اس موقع پر حضرت جبریل دمبا لے کر آئے اور ارشاد ہوا، آج ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا ہے، وہ ذبح عظیم کیا ہے؟ اس کے متعلق تھوڑی سی تفصیل دے دیں۔ یہ جو اوپر آپ نے واقعہ لکھا وہ تو خیر ایسے نہیں پیش آیا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب ان کی قربانی قبول کر لی اور ان کو روک دیا تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ اب اس کی یادگار کے طور پر ایک بڑی قربانی کی روایت ہم نے قائم کر دی ہے۔ یہ وہی قربانی کی روایت ہے جس کے تحت اب لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں اور ایک بڑی تقریب پوری دنیا میں منعقد ہو جاتی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، اس کو قرآن نے ذبح عظیم کہا ہے۔